360 میں امریکہ میں صدارتی مہم عروج پر ٹرمپ پر مقدمات اور بائیڈن سے ووٹرز کی ناراضگی، کس طرح انتخابات پر اثر انداز ہوں گے، بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اب 5 ماہ سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے. ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار سابق صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار صدر بائیڈن کی انتخابی مہم عروج پر ہے. اس ماہ کے آخر میں ان دونوں امیدواروں کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ بھی طے ہے. لیکن اس انتخابی مہم میں جہاں ایک طرف سابق صدر ٹرمپ اپنے اوپر ہونے والے مقدمات سے نمٹ رہے ہیں، تو دوسری طرف صدر بائیڈن کو اپنی اسرائیل پالیسی اور کئی دوسرے ایشوز پر ووٹرز کی ناراضگی کا سامنا ہے. آج کے پروگرام میں ہم فوکس کریں گے کہ دونوں صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم میں اہم ایشوز پر ان کا موقف کیا ہے اور وہ کس طرح نومبر میں ہونے والے انتخابات میں خاص طور سے ان ووٹرز کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں جن کا ووٹ جیت کے لیے اہم ہے. لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے پاکستان سے ایک اہم ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں. پاکستانی حکومت نے آج مالی سال 2023-24 کے لیے اقتصادی جائزے کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق پاکستان رواں مالی سال میں اپنے تمام اہم معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکا اور ملکی معیشت 24.5% کی مہنگائی کے ساتھ تقریباً 2.38% سے گرو کر سکی. اقتصادی جائزے کے ہائی لائٹس کیا ہیں جانتے ہیں. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے علی فرقان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علی، کیا ہائی لائٹس ہیں اور کیا بتاتا ہے اس بار کا اکنامک سروے؟ کون سے معاشی اہداف حاصل ہوئے اور کون سے نہیں ہو سکے؟
جی، جو اکنامک سروے کے اہداف سامنے آئے ہیں اس کو دیکھا جائے تو بیشتر جو اہداف ہیں وہ اس سال میں حاصل نہیں ہو سکے ہیں. اگرچہ جو زراعت کا سیکٹر ہے اس نے کچھ بہتر توقع سے زیادہ جو ہے وہ پرفارم کیا اور اہداف سے زیادہ جو ہے وہ حاصل کیا، لیکن خدمات اور صنعتی سیکٹر جو ہیں تو وہ اہداف سے خاصے کم رہے اور بہت کم گروتھ ہوئی، جس کی وجہ سے مجموعی طور پہ پاکستان کی جو رواں سال ہے اس میں جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہدف سے کم رہی ہے، جو کہ 2.4% جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور اس سال کے لیے جو ہدف رکھا گیا تھا جی ڈی پی کا وہ 3.5% تھا. تو یہ وجوہات جو ہیں وہ سامنے جو اہداف سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ مجموعی طور پہ جو ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا. اگر آپ ان کے مختلف سیکٹرز کی بات کریں، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ صنعتی سیکٹر جو ہے اس نے خاصہ کم ہدف سے پرفارم کیا اور 3.4% کا جو ہدف تھا اس کے مقابلے میں صرف 1.2% جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ سامنے آئی. اور اسی طریقے سے اگر بڑی جو صنعت ہے لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ صنعت ہے اس کا ہدف 3.2% تھا، جو کہ صرف 0.1% جو ہے وہ رہا. تو یہ وہ وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. مہنگائی ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ رہی، اور اس سال مہنگائی کا جو ہدف 21% کے قریب رکھا گیا تھا جو کہ بہت بڑا تھا، اور اس کے اوپر جب یہ ہدف رکھا گیا تو خاص تنقید کی گئی تھی کہ جس ہدف کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات ہو، اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی اور 24% تک جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ رہی اس سال میں. اور یہ وجوہات ہیں کہ اس سال جو ہے مجموعی طور پہ جی ڈی پی کا جو ہدف ہے وہ بھی حاصل.
علی، ایک چیز اہم رہی ہے اسلام آباد سے، چونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اس پہ بھی اگر ہمیں بتاتے چلیں، وزیر اعظم کا چائنا کا دورہ جو ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت نیگوشیشنز بھی چل رہی ہیں، بجٹ کے معاملات میں یہ کتنے اہم ہیں دونوں چیزیں اور فیکٹرز؟ آئی ایم ایف کہاں تک ان چیزوں کو مان رہا ہے اور چائنا کے دورے سے کیا توقعات تھیں وہ پوری ہوئی وزیر اعظم کی؟
جی، اس سال اب جبکہ حکومت نیا بجٹ جو ہے وہ دینے جا رہی ہے، کل یہ بجٹ جو ہے وہ آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ نئے معاہدے کی طرف یہ پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے، تو اگر ہم بجٹ کے نئے اہداف کو دیکھیں جو کہ ابھی سامنے آ رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلا سال بھی حکومت کے لیے کوئی بہت آسان نہیں ہوگا. اگرچہ جو سال تھا حالیہ سال اس میں بھی مشکل صورتحال رہی، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں پولیٹیکل ٹرانزیشن کا سال تھا، 3 حکومتیں جو ہے وہ اس سال میں رہی، پہلے پیپلز کی حکومت تھی، پھر نگران حکومت رہی، اور اب جو ہے وہ شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ کی اتحادی حکومت ہے. تو یہ ایک وجہ تھی اس سال میں، وہ اگلے سال میں یقیناً جو ہے وہ اس صورتحال کچھ مختلف ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اس رواں سال جو ہے مہنگائی کا ہدف بہت بڑا رہا، اور اگلے سال جو مہنگائی کا ہدف ہے کو قریب 12% رکھا جا رہا ہے جو پچھلے سال 21% رکھا گیا تھا اور 24% جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی.
تو ایک میجر ٹرانزیشن اور ایک میجر کمی جو اگلے سال کے ہم مہنگائی کے ٹارگیٹس میں دیکھ رہے ہیں, لیٹس ہوپ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آگے پوری ہوتی ہے. انفیکٹ علی بہت شکریہ, آپ ہمیں بتا رہے تھے اسلام آباد میں اکنامک سروے ریلیز ہوا ہے اور اس وقت جو اعداد و شمار اکنامک سروے کے سامنے آئے تھے وہ آپ ہم سے شیئر کر رہے تھے. کراچی چلتے ہیں, محمد ثاقب ہمارے ساتھ ہیں. ایک جو بہت بڑا چیلنج ہم نے دیکھا اس سال کے لیے وہ مہنگائی تھا ثاقب, اور پاکستان نے جو ہم مے کے نمبرز دیکھ رہے ہیں مے میں آل آف اے سڈن ہم نے دیکھا بہت زیادہ ڈفرینس آیا مہنگائی کے نمبرز, 11.8% پر جو ہے وہ سی پی آئی ریکارڈ کی گئی مے کے لیے, لیکن اوور آل 24.5% ہے مہنگائی ابھی بھی سال کی جو ایوریج یا پہلے 10 ماہ کی یا 11 ماہ کی جو ایوریج آئی ہوگی اب تک. اسٹیٹ بینک نے 1.5% کمی کر دی ہے شرح سود میں. کراچی میں کیا سینٹیمنٹ ہے اور خاص طور پہ بجٹ پروپوزلس کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے کراچی میں؟
اسد, اس وقت تمام لوگوں کی نظریں جو ہے یقینی طور پر بجٹ پر ہیں جو کہ اسی ہفتے پیش کیا جانا ہے, اور اس وقت سچویشن یہ کہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آج اکنامک سروے پیش کیا جا رہا ہے, لیکن اس وقت جب ہم بجٹ پروپوزلز کی بات کرتے ہیں تو جو ماہرین ہیں, جو تجزیہ کار ہیں اور جو انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں کراچی میں جن سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنس کر نہیں رہے ہیں, لیکن کیونکہ حکومت کو جن چیزوں پر کام کرنا تھا گزشتہ ایک سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں وہ تھا ٹیکس نیٹ بڑھانے کا, لیکن اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے, اور اس حوالے سے اب بھی جو تاجر دوست اسکیم چل رہی ہے ایف بی آر کی وہ بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی, اور صرف چند ہزار تاجر ہی والنٹیرلی جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکے ہیں. تو سب سے بڑا سوال یہی ہے حکومت کے لیے کہ وہ اس کے محاصل کہاں سے پورے ہوں گے, اس کے ریونیوز کہاں سے کریں گے, اور اس لیے اگر اس دفعہ اگر ہم ابھی تک کے جو پروپوزل سامنے آئے ہیں تو اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایک جو نیا ٹارگیٹ رکھنے جا رہی ہے وہ 12,900 ارب روپے کا ہے, جو کہ رواں سال جو اس وقت کا جو ٹارگیٹ ہے اس سے کوئی 40-42% زیادہ ہے. تو اندازہ
ثاقب کچھ اوور ایمبیشس ٹارگیٹ نہیں ہے یہ,
کوئی زیادہ اچھا سال نہیں ہوگا. ایبسولوٹلی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے, بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور ایمبیشیس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ جب اکانومی سے جو ہے آپ ایکسپیکٹ کر لیں کہ اس وقت 2.38 کی رفتار سے گرو کر رہی ہے اور آئندہ آنے والے سال میں بھی جو جی ڈی پی کا ٹارگیٹ رکھا گیا وہ 3.6% کا رکھا گیا, ایسے میں جو ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ 45% کیسے بڑھے گا؟ انفلیشن کا ٹارگیٹ 12% ہے, ایف بی آر کا کہنا ہے کہ 12% ہمیں وہاں سے مل جائے گا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے پیٹرولیم لیوی عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے, پیٹرولیم لیوی لگتا ہے ایسا ہے کہ 20-30 روپے مزید فی لیٹر بڑھا دی جائے گی جو کہ اس وقت 60 روپے ہے, اور ایک اور تجویز کے مطابق جو جنرل سیلس ٹیکس ہے جو کہ مختلف اشیاء جو مختلف جو عام روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں ان پر اس وقت جی ایس ٹی کی شرح 18% ہے اور اس کو بھی بڑھا کر 19% کی جا رہی ہے.
تو یہ جو پروپوزلز ہیں ٹیکس بڑھانے کے لیے کس طرح سے ثاقب کارآمد ہوں گی, کل جب بجٹ آئے گا تو اس حوالے سے ہم فردر آپ سے بھی بات کریں گے اور جائزہ لیں گے اس پروگرام میں بھی کہ کس طرح سے نئے آنے والے مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ کس طرح سے پاکستان کو ایک لے آؤٹ دے سکتا ہے, ایک پلان دے سکتا ہے کہ پاکستان ان معاشی مشکلات سے باہر آئے. بہت شکریہ ثاقب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے کراچی سے. ناظرین واپس بڑھتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف, امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے سابق صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مشکل جو فیس کر رہے ہیں وہ ان پر مقدمات ہیں. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حال ہی میں نیو یارک کی ایک عدالت نے کاروباری ریکارڈز میں غلط بیانی سے کام لینے پر مجرم قرار دے دیا ہے. عدالت انہیں آئندہ ماہ سزا سنائے گی, اس کے علاوہ انہیں کچھ اور فوجداری مقدمات کا بھی سامنا ہے. یہ عدالتی کارروائی ان کی انتخابی مہم اور آئندہ انتخابات میں ان کے مستقبل کو کیسے غیر یقینی بنا رہی ہے, جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کاروباری دستاویز میں غلط بیانی سے کام لینے کا مجرم قرار دیا گیا ہے, جو 2016 کے صدارتی انتخابات سے پہلے ایسی معلومات کو دبانے کی سازش کا حصہ تھا جو ٹرمپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھیں. صدارتی مہم کے دوران مجرم قرار دینے والے اس فیصلے سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ٹرمپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو وہ اس مہم کو کیسے جاری رکھیں گے. سابق وفاقی پروسیکیوٹر سٹیون کوہن کو توقع نہیں ہے کہ ٹرمپ کو جلد جیل ہوگی.
There will be ٹرائل کے بعد ابھی بہت زیادہ عدالتی درخواستیں ہوں گی اور پھر اپیل کی جائے گی، اور اس اپیل میں اگر ایک سال سے زیادہ نہیں تو کئی ماہ لگیں گے۔ لہٰذا میرے خیال میں اس سب سے ان کی قسمت پر ہونے والے اثر کے واضح ہونے کے بجائے سیاسی ڈرامے میں ہی اضافہ ہوگا، کم از کم ابتدائی طور پر۔
ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا سنانے کے لیے 11 جولائی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی قید کی کوئی بھی مدت ممکنہ طور پر ان جرائم کے لیے دی جانے والی 20 سال کی زیادہ سے زیادہ سزا سے کہیں کم ہوگی۔
ان کی عمر کو ان کی مجرمانہ تاریخ کی عدم موجودگی کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کہ یہاں کا نتیجہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کوئی بہت زیادہ سزا نہیں ہوگی۔
کچھ لوگ قید کی اس سزا کا حوالہ دیتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن پہلے کاٹ چکے ہیں۔
ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی سازش کے جرم میں ایک ماتحت کو تو قید کی سزا ہو جائے لیکن اس کے اصل کردار کو نہ ہو، اور مائیکل کوہن نے قید کی کافی سزا کاٹی ہے، مہینوں کی۔ لہٰذا مسٹر ٹرمپ کو جیل کی سزا سنانے کے لیے جج کے سامنے ایک مثال موجود ہے۔
قید کے متبادل میں پروبیشن، گھر میں نظر بندی اور جرمانے شامل ہیں، لیکن زیادہ امکان اس کا ہے کہ اپیلز کا عمل مکمل ہونے سے پہلے کسی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یہ عمل نومبر میں انتخابات کے دن کے بعد تک جانا ہے۔ اگلے ماہ جو بھی سزا سنائی جائے گی اس سے ٹرمپ کے خلاف زیر التوا 3 مجرمانہ مقدمات کی سزا کے بارے میں کچھ آئیڈیا ملے گا۔
یہاں اس سزا کی حقیقت اگر اسے اب بھی مد نظر رکھا جائے تو اس کے نتیجے میں مستقبل کے ان مقدمات میں ممکنہ طور پر زیادہ قید کی سزا دی جا سکتی ہے، لہٰذا اس کا اثر ضرور ہوگا کیونکہ ایک ہفتہ پہلے کے برعکس اب ان کا مجرمانہ ریکارڈ ہوگا اور سزا دینے میں مجرمانہ ریکارڈ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کو جن دیگر وفاقی اور ریاستی الزامات کا سامنا ہے ان میں سے خفیہ دستاویز کے معاملے میں لاپرواہی برتنے کے فلوریڈا کے مقدمے کی سماعت میں مزید تاخیر کر دی گئی ہے۔ ٹینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں انتخابی عمل انتہائی مہنگا ہے اور صدارتی امیدواروں کی کامیابی کا ایک حد تک دارومدار ان کی فنڈز جمع کرنے کی قابلیت پر بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں امریکہ میں انتخابی اخراجات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں امریکہ میں انتخابات کے اخراجات کا موازنہ کچھ دیگر ملکوں سے کیا گیا ہے۔
امریکہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں انتخابات پر بہت زیادہ خرچ آتا ہے۔ برطانیہ میں سن 2019 میں جو عام انتخابات ہوئے ان پر سیاسی سرگرمیوں پر جو خرچ آیا وہ امریکہ میں سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں سیاسی طور پر خرچ کی گئی رقم سے 24 گنا کم تھا۔ آسٹریلیا میں سن 2019 کے انتخابات میں سیاسی جماعتوں نے جو رقم خرچ کی وہ اس سے اگلے برس امریکی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے فی فرد اوسط خرچ کا نصف تھی۔ سن 2019 میں بھارت میں جو انتخابات ہوئے وہ تاریخی طور پر مہنگے ترین تھے، ان کی لاگت امریکہ کے سن 2016 کے صدارتی انتخابات سے بڑھ گئی، تاہم یہ رقم سن 2020 کے امریکی انتخابات کی لاگت سے کم رہی۔ سن 2020 میں امریکی صدارتی انتخابات اور کانگریس کے انتخابی مقابلوں پر $16 ارب صرف کیے گئے۔ یہ وہ رقم ہے جو مجموعی طور پر صدارتی امیدواروں، سینٹ اور ایوان نمائندگان کے امیدواروں، سیاسی پارٹیوں اور ان آزاد گروپوں نے صرف کی جو الیکشن پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ امیدوار آخر پیسہ صرف کہاں کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ تو اشتہاروں پر خرچ ہوتا ہے۔ اخراجات کی دوسری صورتوں میں الیکشن کے لیے کام، انتخابی مہم کے کارکنوں کی تنخواہیں اور مزید احتیاط جمع کرنے کی کوششوں پر اٹھنے والے اخراجات شامل ہیں۔ تو کیا امیر ترین امیدوار جیت جاتا ہے؟ ہمیشہ نہیں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے۔ سن 2022 میں امریکہ کے وسط مدتی یا مڈ ٹرم الیکشنز میں ایوان نمائندگان میں 93% وہ امیدوار کامیاب ہوئے جنہوں نے سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا، جبکہ سینٹ میں جیتنے والے 82% وہ امیدوار تھے جنہوں نے سب سے زیادہ رقم خرچ کی۔ لیکن پیسے پر یہ انحصار الیکشن جیتنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ منتخب عہدیدار ان دنوں جمع کیے گئے احتیاط کا کچھ حصہ باقاعدگی سے اپنی آئندہ انتخابی مہم پر صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
فوسل فیول یا معدنیاتی ذرائع سے حاصل ہونے والی توانائی اور ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے صاف توانائی کی طرف منتقلی کے بارے میں امریکی صدر بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ کے نظریات بہت مختلف ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ دونوں امیدوار منتخب ہونے کے بعد اس بارے میں اپنا ایجنڈا کیسے آگے بڑھائیں گے۔
اپنے منصب پر فائز رہنے کے عرصے میں صدر جو بائیڈن ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کے بارے میں اپنے نظریات واضح کر چکے ہیں.
ہم نے جب سے صدارت سنبھالی ہے میری انتظامیہ اور امریکہ نے نہ صرف ہمارے اپنے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس بحران کو بقا کا ایک حقیقی خطرہ جانا ہے.
صدر بائیڈن نے شمسی توانائی اور ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی سمیت انرجی کے متبادل ذرائع پر زور دیا ہے. انہوں نے وفاقی زمین پر تیل اور گیس پیدا کرنے پر حد بھی مقرر کی ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے کارکن اس سے زیادہ چاہتے ہیں.
ماحولیاتی تبدیلی سے ہٹ کر بھی امریکہ کے مغرب میں بہت سے ایسے پرندوں اور جانوروں کی اقسام ہیں جنہیں تیل کے لیے کھدائی سے بہت نقصان پہنچا ہے. اگر فوسل فیول کو واقعتاً بتدریج کم نہ کیا گیا تو محض صاف توانائی میں اضافے سے فرق نہیں پڑے گا.
کولن کہتے ہیں اگر بائیڈن ماحول دوست لوگوں کے ووٹ چاہتے ہیں تو انہیں مزید تبدیلیاں کرنا ہوں گی.
یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایسا اقدام کریں جس سے ظاہر ہو کہ واقعتاً معدنی ایندھن کے خلاف اقدامات اٹھانے پر آمادہ ہیں، کیونکہ یہی بات ماحولیات کے حامیوں کو حقیقتاً تحریک دلائے گی. شاید یہی چیز نومبر میں ان کے لیے ووٹ ڈالنے میں ان کی ہچکچاہٹ کو دور کرے اور وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ووٹ کے لیے دروازوں پر دستک دیں.
سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں واپس آنے کے بعد کا ایجنڈا انتہائی مختلف ہے.
ہم ڈرلنگ کریں گے، فوری ڈرلنگ کریں گے، کھدائی کیجیے کھدائی.
امریکی سینٹ میں فائنانس اور بجٹ کمیٹیز اس بارے میں چھان بین کر رہی ہیں کہ ٹرمپ نے اطلاعات کے مطابق تیل کی کمپنیوں کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر ان کی انتخابی مہم کے لیے $1 ارب عطیات میں دیے جائیں تو وہ صدر منتخب ہونے کے بعد موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تمام ضابطے ختم کر دیں گے. غیر سرکاری تنظیم ویسٹرن انرجی الائنس کی صدر کیتھلین سگیما کہتی ہیں جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ کے دور میں تیل اور گیس کی صنعت نے بہت ترقی کی ہے.
صدر ٹرمپ نے ملکی تیل اور قدرتی گیس کی بہت مدد کی اور امریکہ کو توانائی کے میدان میں سپر پاور بنانے کی کوشش کی اور ہم نے یہ مقام حاصل کیا.
لیکن صدر بائیڈن پر توانائی کی صنعت کی تنقید کے باوجود کیتھلین کہتی ہیں کہ جو بھی وائٹ ہاؤس کا فاتح ہوا یہ صنعت اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوگی.
ہمیں امید ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اگر دوبارہ منتخب ہو گئی اور پہلے مدت صدارت میں وہ جتنے ضابطے ہو سکے عائد کر چکی ہے تو ہو سکتا ہے دوسری مدت میں یہ قدم پیچھے ہٹ جائے. ٹرمپ انتظامیہ سے ہمیں توقع ہے کہ وہ ان میں سے کچھ بالکل ختم کر دے گی.
تجزیہ کار توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن کے نتائج کا ملک کے اندر اور عالمی سطح پر اثر ہوگا، جیسا کہ ہو سکتا ہے یہ دنیا میں ماحولیات کے لیے بحیثیت عالمی لیڈر امریکہ کے کردار کو بھی متاثر کرے. ویرونیکا بالدریس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ.
امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار موجودہ صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں ملک کے سیاہفام ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ تاریخی طور پر سیاہفام امریکی ووٹرز کی اکثریت ڈیموکریٹس کے حق میں ووٹ دیتی رہی ہے، تاہم وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے مطابق صدر بائیڈن کی پارٹی اس مرتبہ کچھ فکر مند ہے.
امریکہ میں انتخابی مہم کے دوران کئی سیاسی اشتہارات بھی نشر کیے جا رہے ہیں. صرف مئی کے مہینے میں ایک میڈیا پیکج پر $1,40,00,000 صرف کیے گئے اور ان اشتہارات کا بڑا مقصد ان ووٹروں کی توجہ حاصل کرنا ہے جو غیر سفید فام ہیں اور ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے $16 ارب سے زیادہ کے فنڈز کا اعلان کیا گیا ہے جہاں تاریخی طور پر سیاہ فام طلباء کی اکثریت ہے. جبکہ صدر بائیڈن کے ایک سینئر مشیر اسٹیو بینجمن اسے غیر معمولی قرار دیتے ہیں. اور صدر بائیڈن نے میوزیم آف افریقن امریکن ہسٹری کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر، جسے تعلیم کے حقوق کے لیے جیت کا سنگ میل خیال کیا جاتا ہے، اپنے خطاب میں کہا،
میرے پیشرو اور میگا کے گہرے دوست اب تنوع، مساوات اور امریکہ بھر میں سب کو شامل کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں. انہیں یہ ملک سب کے لیے نہیں، صرف کچھ لوگوں کے لیے چاہیے.
سن 2020 میں سیاہ فام امریکی ووٹروں کی مدد سے بائیڈن سابق صدر ٹرمپ کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے. وہ اب بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب سیاہ فام نوجوان ووٹر ٹرمپ کا انتخاب کر رہے ہیں. ایک کیفے کی مالک شانا گرے انہی میں سے ایک ہیں.
ڈیموکریٹک پارٹی نے نہ صرف یہ فرض کر لیا ہے کہ سیاہ فام امریکی ووٹرز ان کے حامی رہیں گے، بلکہ انہوں نے سیاہ فام ووٹرز کی توہین کی ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قانونی مشکلات کا حوالہ دے کر سیاہ فام امریکی ووٹروں کو مائل کرتے رہے ہیں.
تب مجھ پر دوسری تیسری اور چوتھی مرتبہ فرد جرم عائد کر دی گئی اور بہت سے لوگوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ سیاہ فام امریکی مجھے پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں بھی بہت چوٹ پہنچی ہے اور ان کے ساتھ بھی امتیازی سلوک ہوا ہے۔ مگ شاٹ پولیس اسٹیشن پر لی گئی تصویر ہم سب نے دیکھی اور آپ جانیے اسے سب سے زیادہ کس نے اپنا جانا؟ سیاہ فام لوگوں نے، یہ ناقابل یقین ہے۔
سابق صدر ٹرمپ نے اپنے سابق حریفوں کو اپنی انتخابی مہم کی ٹیم کا حصہ بنا لیا ہے، انہیں میں امریکی سینیٹر ٹم سکاٹ بھی ہیں جو سابق صدارتی امیدوار ہیں۔
ہمارے پاس موقع ہے کہ نہ صرف اپنا پیسہ بچائیں بلکہ اپنے بچوں کی پرورش بھی کریں۔
اسی دوران صدر بائیڈن سیاہ فام ووٹروں تک اپنا پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے شہری حقوق کے علمبردار مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے جس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اس کے تمام سیاہ فام مرد طلبہ سے خطاب کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جبکہ انتخابات میں 6 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، کیا یہ کوششیں کامیاب ہو سکیں گی؟ کیرولین پرسوٹی کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
بائیڈن انتظامیہ نے سابق امریکی فوجیوں کو صحت کی دیکھ بھال کے لیے 5.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی مراعات اور سہولتیں فراہم کی ہیں، لیکن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں تھے تو سابق فوجیوں کے حالات بہتر تھے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
امریکہ کے تقریباً 8,90,000 سابق فوجی اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے زہریلے مادوں سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ پہلے ہی پرومس ٹو ایڈریس کمپریہنسو ٹاکسکس یعنی پیکٹ ایکٹ سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اس قانون پر صدر بائیڈن نے 2022 میں دستخط کیے تھے اور اس کا مقصد متاثرہ افراد اور بچ جانے والوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال اور فوائد یعنی ہیلتھ کیئر اور بینیفٹس میں اضافہ کرنا تھا۔ بائیڈن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ پیکٹ ایکٹ کے تحت داخل کیے گئے 10,00,000 کلیمز اب تک منظور کیے جا چکے ہیں۔
یہ افراد سانس لینے میں دشواری، کینسر اور دماغ کے کینسر جیسے امراض میں لمبے عرصے سے مبتلا ہیں۔ آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اس مرض کی وجہ آپ کی ملازمت تھی، اور پیکٹ ایکٹ کے نتیجے میں آپ کو اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بائیڈن نے توجہ دلائی کہ دونوں پارٹیوں کی بنیاد پر 30 سے زیادہ قوانین ان کی انتظامیہ کے تحت منظور کیے گئے۔ یہ قوانین سابق فوجیوں، ان کی دیکھ بھال کرنے والوں اور زندہ بچ جانے والوں کے فائدے کے لیے ہیں۔
ہم نے ان سابق فوجیوں کی بے گھری کو ختم کرنے کے لیے وسائل میں اضافہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ذہنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سینکڑوں اضافی ارکان کی خدمات حاصل کی ہیں اور انہیں تربیت دی ہے، خاص طور پر سابق فوجیوں میں خودکشی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے۔
2024 کے صدارتی انتخاب کی دوڑ میں بائیڈن کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب وہ صدر تھے تو سابق فوجیوں کے لیے حالات بہت بہتر تھے۔ ٹرمپ نے آن لائن ویڈیو پلیٹ فارم رمبل پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں اپنے اسی دعوے پر زور دیا۔ یہ ویڈیو نومبر میں پوسٹ کی گئی تھی۔
ہمارے پاس ملک میں 33,000 سابق فوجی ہیں جو بے گھر ہیں اور بہت پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کچھ مزید کہوں تو یہ شرم کی بات ہے۔ ہم نے اپنے 4 برس کے دور اقتدار میں ان کی بہت مدد کی، لیکن اب وہ سب ختم کر دیا گیا ہے۔ فرائض سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کروں گا جس کے تحت بائیڈن کی اس فنڈنگ کو روک دیا جائے گا جو غیر قانونی غیر ملکیوں کی پناہ اور نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ان بچتوں کے ایک حصے کو جو میں کر سکتا ہوں ایک بڑا حصہ ہے۔
نیشنل ایسوسیشن آف سوشل ورکرز نے بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ دونوں کے زیر انتظام سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات میں بہتری کی تعریف کی ہے۔ مثال کے طور پر ٹرمپ انتظامیہ نے سابق فوجیوں کے امور کے محکمے سے ہٹ کر سابق فوجیوں کی معاونت اور دیکھ بھال تک رسائی میں اضافہ کیا ہے، لیکن چیلنجز بدستور باقی ہیں۔
لوگوں کو اس سسٹم میں داخل ہونے میں مسائل پیش آ رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ پیپر ورک، خاصا وقت انتظار کرنے اور اہلکاروں کی کافی تعداد نہ ہونے کے باعث بھی۔
نیشنل ایسوسیشن آف سوشل ورکرز نے توجہ دلائی کہ آئندہ امریکی صدر کو سابق فوجیوں کی ذہنی صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر اس وقت اس شعبے میں سہولیات فراہم کرنے والوں کی کمی کو مد نظر رکھنا ہوگا جس کا اس وقت سامنا ہے۔ ویرونیکا بالڈرس ایگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنے کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنے کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنے کی یا پټه کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي لیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
سرخط گزارش ها در برنامه کنونی روایت امروز. چگونگی برخورد پاکستان با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنها از پاکستان و تصمیم سویدن مبنی بر دشوارسازی پروسه اخذ اقامتگاری برای مهاجرین من جمله افغانها در آن کشور.
بینندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. من نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه امشب. قبل از اینکه به گزارش ها بپردازیم، نخواست توجه شما را به چند خبر مرتبط به افغانستان جلب میکنیم. طوری که شما قبلا هم مصاحبه را شنیدین، امرا کنت مکنزی فرمانده پیشین قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده یا سنکام میگه که توافق دوحه به گونه طراحی شد که بدون ملزم ساختن طالبان به انجام تعهداتشان جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان تعیین کرد که به گفته او نه تنها به طالبان جان تازه بخشید بلکه سبب تضعیف حکومت افغانستان شد. ای جنرال بازنشسته در این مصاحبه که شنیدین، مصاحبه اختصاصی با کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا، گفت که مذاکرات را که زلمه خلیلزاد انجام داد سود به امریکا نرسان و بایدن که میتوانست تیم مذاکره کننده را تغییر بده ترجیح داد که خلیلزاد حفظ کنم. با وجود تفاوت‌های عمده میان ترامپ و رئیس جمهور بایدن، هر دو یک پالیسی مشترک داشتند، خروج نیروها از افغانستان بدون در نظر داشت پیامدهای از او البته صورت گرفت. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد اوچا با نشر گزارش تحت عنوان هزینه انفعال افغانستان از بروز تهدیدها و خطرات احتمالی در برابر زندگی میلیون ها نیازمند به شمول زنان و کودکان در افغانستان هشدار داده است. در گزارش آمده است که 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال و 700 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان در معرض خطر ابتلا به مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. و دیدبان حقوق بشر میگوید زیان های 1000 البته
روزی که دخترها در افغانستان حق رفتن به مکتب را نداشتند جبران ناپذیر است. هدربار معاون بخش زنان این سازمان گفته است که افغانستان فرصت 1000 روز از دست رفته را هرگز دوباره به دست نخواهند آورد و ظرفیت های از دست رفته دکتران، انجینیران، شاعران و هنرمندان دوباره جبران نخواهد شد. اما این سازمان 30 نشست دوحه را بهترین فرصت برای حمایت از دختران، زنان و حقوق بشر می داند. بینندگان محترم، در این قسمت برنامه ما همکار با مسکو سفیر از پاکستان روی خط داریم که روی وضعیت مهاجرین در پاکستان صحبت می کنند. برای ما البته گزارش میتن. ببینیم که مسکو جان روی خط هستن. مسکو جان سلام، خوش آمدی به برنامه. میخوایم از خودت بشنویم که در مجموع وضعیت مشکلات را که مهاجرین در پاکستان دارن از چه قرار است؟
باز از شما سلام به شما و تمام بینندگان گرامی. وضعیت پناهجویان افغانی که در پاکستان زندگی میکنه اکنون هم نگران کننده میباشه. ما میدانیم که در پاکستان 3 نوع مهاجرین افغان زندگی میکنه. یکی مهاجرین افغانی که داره کارتهای POR یا Proof of Registration داره، یکی هم تعداد از مهاجرینی هستن که داره کارتهای ACC دارن و بعضی از مهاجرین هم هستن که فاقد مدارک میباشه، یعنی زمانی که به ویژه پس از سقوط کابل به پاکستان آمدن تعداد زیادشان در اسلام آباد، پشاور و نقاط مختلف پاکستان زندگی میکنند و با چالش های اقتصادی، امنیتی و روحی روبرو میباشند. مهاجرینی که دارای کارت های POR است، درباره اونها باید بگم که کارت هایشان که همین کارت های POR از پاکستان داده شده و سال 2006 قرار است تا آخر جون این کارت هایشان یا میادشان از بین برود و یک بار دیگر مهاجرین افغان، مهاجرین بی اسناد یا غیر قانونی گفتن بشود که پس از آن با بازداشت های پلیس و همچنان مشکلات حساب و بانکی روبرو می شود. تعداد مهاجرینی که در کمپ های پاکستان زندگی می کند 43 کمپ در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان می باشد که از یکی کمپ های آنها هم رفته بودم درست قبل که کمپ گمکول نامیده می شود. در این کمپ مهاجرین افغان گفتند که 40 سال قبل زمانی که آمده بودند پاکستان با آنها میدان های خالی یا هم دشت ها داده بود و گفته بود که در اینجا زندگی کنند. مهاجرین افغان میگویند که ما خود ما خانه ها آباد کردیم و ولی اکنون مردمان یا هم باشندگان محلی پاکستانی خستن و میگویند که باید خانه های خود را رها کنند و میگویند که این جایداد ما می باشد. یک مشکل خیلی زیادی است و مهاجر افغان نمی تواند که به جای دیگه برود و یا هم به افغانستان دوباره برود و همچنان بعض مهاجرین افغان در همین کمپ ها میگویند که زمانی که فرزندانشان ازدواج میکنند حتی یک اتاق اضافه نداشته میباشند که به فرزند خود بدهد و همچنان در هر خانواده من خودم دیدم که از 3 الی 6 و 7 خانواده در یک خانه زندگی میکنه که چالش های خیلی مهم میباشه. و زمانی که پاکستان تصمیم اخراج پناهجویان افغان را به دست گرفته بر گفته رسانه های پاکستانی بیش از 600,000 پناهجوی افغان اکنون از طریق مرز خورخم و سپین بولدت به افغانستان برگشته، هم به گونه اختیاری و هم به گونه اجباری.
بسیار تشکر مسکو جان از گزارشت، روزت بخیر. بار هم این وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و چگونگی زیرا با مهمان برنامه محترم بریالای نصرتی با بحث میگیریم. خب هنوز مهمان ما روی خط نامده، البته کوشش میکنیم که به زودترین فرصت اونا را روی خط بریم. مسکو جان فعلا که خودت دارم، اگر از تحولات تازه امروز بر ما گزارش بدی.
خب در قبال این که پناهجویان افغان که از پاکستان به افغانستان برگشته، یک موضوع خیلی مهمه که امروز دیدیم روزنامه یا هم رسانه دان گزارش داده بود که تعداد 85 افغان در ولسوالی چغه ایالت بلوچستان توسط نیروهای امنیتی پاکستانی بازداشت گردیده، دستگیر گردیده و در این گزارش آمده که پس از دستگیری آنها برای تحقیقات بیشتر آنها به نیروهای لویس یا هم شبه نظامیان پاکستانی تسلیم شدند که بعد از آن قرار است آنها را از طریق گذرگاه براچه به افغانستان اخراج کند. این هم مهاجرینی بودند که از پاکستان البته به افغانستان برگشت کرده بودند و پس از اینکه به پاکستان وارد شدن قرار بود که به ایران یعنی به کشور ایران هم سفر داشته باشد، چون وضعیت میبینیم نجیبه جان که در پاکستان و افغانستان خیلی دشوار کننده و سرگردان کننده هست. مهاجرین افغان نه در پاکستان عمد هستند و زمانی که به افغانستان هم میروند تعدادشان به سرپناه هستند و نمیتوانند که زندگی خود پیش ببرند.
تشکر موسکا جان از گزارشت. کوشش میکنیم که مهمان خود دیگر روی خط بیاریم. برحال پس میریم به یک گزارش دیگر گوش میدیم. اول بیاین که به یک وقفه داریم، بعد از بازم با شما خواهد بودیم.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بینندگان محترم، البته پیش از اینکه میمان ما بیا، اول توجه شما را به گزارش بعدی برنامه خود جلب میکنیم که در رابطه با دشوار شدن دریافت اقامت کاری در کشور سویدن برای مهاجرین است که عمدتا مهاجرین افغان هم در اونجا فعلا هستند. توجه بفرمایید.
سویدن شرایط دریافت اقامت کاری را نیز برای مهاجران دشوارتر ساخته است. از آنجایی که پناهندگی بسیاری از پناهجویان و شمول افغان‌ها در سویدن رد شده است، دریافت اقامت کاری یکی از گزینه‌ها برای ماندن در این کشور است. اکنون اما این کار نیز دشوارتر شده است. یعنی کسانی که برای دریافت اقامت کاری در سویدن درخواست می‌کنند، حقوق ماهانه ایشان باید نزدیک به 27,000 کرون، چیزی معادل به 2550 دلار باشد، در حالی که پیش از این درست نیمی از این حقوق شرط گذاشته شده بود. این تصمیم حکومت و اداره مهاجرت سویدن در میان فعالان حقوق پناهجویان سخت واکنش برانگیز شده است. فاطمه احمدپور این کار را نقص جدی حقوق پناهجویان می داند.
من چون با پناهنده ها هستم، واقعا دارم این چیزها رو به چشم میبینم. پسری که اینجا داشته کار میکرده، سوئد اخراجش کرد، رفت آلمان. کسی که اینجا داشت کار میکرد، اقامت داشت کاری، ولی حقوقش پایین بود، یهو تصمیم گرفتن اصلا اینو اخراج کنن. خب این عمرش اینجا تباه شده، این بچگیشو اینجا گذاشته، کودکیش که توی افغانستان از بین رفته، نوجوانیش توی سوئد از بین رفته، جوانیش هم داره میگرده دنبال یه کشوری که بهش پناه بده.
در سالهای پسین و با روی کار آمدن حکومت احزاب مخالف مهاجرت در سویدن، سیاست‌های مهاجرتی در این کشور سختگیرانه‌تر از پیش شده است و همین خاطر پناهندگی بسیاری از پناهجویان به شمول افغان‌ها در سویدن پذیرفتن نشده است و اکنون شرایط دریافت اقامت کاری را نیز دشوارتر ساختند، چیزی که زکی خلیل، یک فعال دیگر حقوق پناهجویان در سویدن، از پیامدهای آن هشدار می‌دهد.
مشکل سر رای از اینا که فعلا قرار گرفته بالا بردن مقدار معاش است که بدبختانه این کار باعث شده تا صاحبای کار در داخل سویدن ترجیح بدن تا کارمندان را استخدام بکنن که با دریافت کمک هزینه ها از طرف اداره کاریابی کشور سویدن باشه و اینا مجبور به این نشن تا بتانن افراد دارای بک‌گراند مهاجرتی را استخدام بکنن.
میزان بیکاری نیز در سویدن به ویژه در میان جوانان بالاست، چیزی که فعالان حقوق پناهجویی را نیز این بحران نگران ساخته است، زیرا به باور امید محمودی از اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن، پیدا کردن کار و با دستمزد بالا خیلی دشوار برای کسانی است که متقاضی اقامت کاری در سویدن هستند.
آمار بیکاری در سویدن خیلی زیاد است و کوشش میکنه دولت سویدن که اشخاص بیکار سویدن جذب کار سویدن بکنه و تصمیم دومش برمیگرده به اینکه دولت و اداره مهاجرت سویدن نمیخواد افراد غیر سویدی یا مردم دیگه‌ای را داشته باشه، یعنی به شدت راستگرا و مخالف هر نوع شرایط و قانون پناهندگی هست.
اداره مهاجرت سویدن اما علت این تصمیم را درآمد کافی ماهانه متقاضیان اقامت کاری برای پیشبرد زندگیشان در این کشور گفته است.
بر بنیاد آمارهای اداره مهاجرت سویدن از میان تمامی کسانی که تا هنوز در این کشور اقامت کاری درخواست کردند نزدیک به 15 هزار تن آنان به علت نداشتن درآمد کافی تعیین شده از این کشور اخراج خواهند شد. شماری از شهروندان افغانستان نیز مشمول این افراد هستند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، مالمو.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. خوشبختانه میمان خود داریم، محترم بریالای نصرتی، تحلیلگر روابط بین المللی. آقای نصرتی سلام، خوش آمدین به برنامه.
علیکم السلام، سلام از ما بر شما بانو خلیل عزیز.
مهربانی کردین. بخیلم که بخش اول برنامه ما یک خوب شما نخواد شنیده باشین، گزارشگر ما از پاکستان صحبت کردن در رابطه با مشکلات مختلفی که افغان ها در اونجا روبرو هستن، ختم شدن میاد و کارت اجازه نامیشان که در اونجا هست و از بو گرفته تا ای که افغان هایی که تقریبا از حدود 30-40 سال در اونجا هستن زمین ها برشان داده شده بود، خانه های خدا آباد کردن و حالا اونا را از اونجا اخراج میکنن. بنان میخوام اول نظر شما را در مجموع ما در رابطه با وضعیت مهاجرین در پاکستان، به خصوص وضعیتی که پاکستان در برابر مهاجرین افغان در اینجا به پیش گرفته در یک بیشتر از 1.5 سال، چرا فکر میکنین شدت گرفت؟ علتش چیست؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو اخراج مهاجرین از پاکستان در حال آغاز میشه که افغانستان و مردم افغانستان دست پنجه نرم میکنه در برابر بحرانهای بشردوستانه و رشد هزی در داخل افغانستان که متاسفانه وضعیت در افغانستان به کلی خراب است. و از طرف دیگه آمار جهانی نشان میده 2024 که 60% مردم افغانستان به کمک های فوری ضرورت داره و 90% دیگهش با فقر به سر میبره، فقر تمام، یعنی یک ملت تباه شده. از طرف دیگر سیاست های کنونی و حکومت پاکستان که متناقض است با کنوانسیون های حقوق بشر و موادات قبول شده سازمان ملل متحد، جهانی سازمان ملل متحد، ای واقعا برای ما هم نگران کننده است و حیثیت پاکستان در سطح بین المللی از خاطر نقض حقوق بشر پایین خواهد آمد. از طرف دیگر بحرانی که در پاکستان توسط یک تعداد یا PTT یا TTP میگن فکر کنم، بعضی گروه های تروریستی که توسط کشورهای همسایه پاکستان و فرا همسایه پاکستان اونا حمایه میشن، اکمال میشن، رشد داده میشن و مطمئنن فقر عظیمی که در داخل افغانستان از گاه گاهی از این مردم فقیر افغانستان برای انتحار و انفجار عناوین مختلف استفاده صورت میگیره، حکومت پاکستان هم مجبور ساخته که دست به این یک سلسله اقدامات فشار آمیز بالای گروه طالبا بیاره تا ای که بتانه اونا را بفهمانه که شما از طالبان پاکستانی حمایتان قطع کنین و از ترورس هایی که در قبال عزیز قطع کنین و شما هم به زندگی نرمالتان ادامه بتین و ما را هم بانین. در حال که 50% تا جایی که ما اطلاع داریم 50% هنوز هم از درون طالبا با پاکستان بسیار رابط تنگاتنگ داره، مطمئنن 50% دیگهش مخالف پاکستان هم عمل واضحا وارد قضایه هستن و شما شاهد جنگ های دبالای مرزهای افغانستان بوده و از این لحاظ است که مردم افغانستان رنج سیاست های غلط حکومت ها را در گذشته ها کم کشیدن که از زمان های گذشته که برام مچم دا پختون سان زمون که شروع شده و تا امروز ما کشته میدیم و امروز هم روی سیاست های بسیار غلط که در داخل افغانستان شکل میگیره مردم ما در داخل پاکستان زیر شکنجه است. ولی یک چیزی که واقعا ما این نگرانی ماست و باید حکومت پاکستان متوجه ازی باشه که تفکیک نیروهاست، تفکیک یک تعداد است که بسیار جانشان به خطر است اگر اونا را از افغانستان در داخل از پاکستان داخل افغانستان کنند، مطمئنن یا تا زندان‌های طالب بسر میبرن یا مشاوش هم بله. از دنیا خواهد رفتن.
بله.
بنابراین اینا باید حقوق انسانی را در نظر بگیرن و در برابر اولاد و نومیت ملی افغانستان احترام قائل باشن. اینا بگذارن مردم افغانستان تا زمانی که یک حکومت فراگیر با رأی مردم یا با فشارهای جامعه به این مللی با وجود بیاید و بعد از اون فضا باز شود که مردم افغانستان ماجری با یک عزت تمام به کشورشان برگردن.
آقای نصرتی، خب برمیگردیم، شما ممکن است گزارش دوم را که ما نشر کردیم شما شنیدین، روی خط بودین، در رابطه به امی دشوار شدن دریافت اقامت کاری برای مهاجرین در سویدن، مخصوصا که تعداد زیاد از افغانهای مهاجر در اونجا هستن، اگر یک مختصر سر از این بحث کنین که چرا حکومت سویدن دفعتن این تصمیم اتخاذ کرده؟
تشکر بانو خلیل عزیز. خب اول خو 5 میلیون تا 6 میلیون مهاجر اوکراین یعنی اروپایی ها یک بار در مدت 3 سال داخل اروپا شدن که فضا را برای کشورهای مختلف بسیار سخت ساختن، برای از اینا خانه و بالاخره این و آن هم. و از طرف دیگه مهاجرینی که از طرف سوریه، افغانستان، عراق و کشورهای دیگه که میاین، اینا با کمال تاسف از علم و دانش هم بدور هستن و با فرهنگ غربی آشنایی ندارن و فضای زندگی نرمال این مردم زیر سوال میبرن و باعث ناهنجاری ها در داخل کشور از اینا شده. شما در فرانسه چندین بار عملات تروریستی رو دیدن به اشکال گوناگون، واقعا واقعا تقویه کننده و دردآور است. در یک شب 500 نفر انسانای بیگناهی که در هیچ چیز دخیل نبودن و هیچ گناه ندارن از بین برن. و شما خاصتا در آلمان دیدین قتل یک سرباز آلمانی را که سالهای سال کشور آلمان مردم افغانستان را بسیار قدر کردن و بسیار عزت دادن در طول سالیان متمادی و خاصتا 50 سال یا 40 چند سال جنگای اخیر تا امروز، و پذیرش بسیار خوب کردن از نانشان هوشان. ولی بالاخره شما دیدین که سرباز از اونا هم توسط یک آدمی که با اندیشی عجیب و غریب بود به قتل رسید. بنابراین این علائم و اشاره‌هایی است که کشورهای دیگر را تهدید میکنه و اونا را بیدارتر میسازه که این رقم فضا دادن این قسم خواستن ها روز به روز این وضعیت ها بالا خواهد رفت و زندگی اجتماعی و خوب ما را که تحت یک قانون کلی انسانی مردم اینجا زندگی دارن، احترام متقابل بر یک دیگر دارن، هیچ نوع تخطی در برابر یک دیگر نمی کنن و کرده هم نمی تانن، اما فضا قسم روان شده که هر کس حال کار را می خواهد بکنن. بنان برای جلوگیری از این وضعیت بعد حکومت ها مجبور میشن که قوانین عجیب و غریب را بکشن برای کنترل مهاجرین، برای از اینکه زمانی که رای صندوق رای گذاشته میشه باز مردم نسبت به عموم حکومت هایی که مهاجرین میپذیره رای نمیده، خاصتا در این شب و روزه که احزاب راستگرای افراطی در اروپا کلن قدرت بعد از گرفته رایستن و گرفتن. شما دیدین که فرانسه حتی پارلمان خود جناب مکرون، جلالت مکرون، پارلمان فرانسه را منحل ساخت، انحلالش را اعلان ساخت کرد. بنابراین اینجا راستگرا قوت تمام گرفته و برای کینا مردم هستن که هیچ نوع مهاجر را نمی پذیرن.
بله.
و باعث اخراج مهاجرین را به شکل بسیار گسترده در این دعا خواهد شما بوده.
بله.
کوشش شده که مهاجرین نسبت به در جایی که میاین شما در خانه کسی که میرین اعتراف کنین، قوانین هم خانه شخصی یک نفر که خواست در یک مملکت میایید مطابق با اصول از اون مملکت زندگی کنید. اگر میخواین که جنگ و قتل و غارت کنید وطن خودتان است بفرمایید.
آقای نصرتی، البته
واکنش ها از خود افغان ها اینا در صفحات اجتماعی بیشتر اکثر از این مسئله درد شد یا نشان داده شد ای بود که میگفتن خب یک نفر افغان که یک کار زشت و نادرست انجام داد او نمایندگی از تمام افغان های مهاجر نمی کنن که اونا در بدترین شرایط مجبور شدن که وطن خود ترک کنن و پناه آوردن به کشورهای دیگر. ولی به هر حال تشکر. ما شما قبلا اشاره داشتین در رابطه با ایجاد یک حکومت همشمول. من میخوایم بحث به چیز دیگه ادامه بتوم که شما آگاهی دارین که نشست سوم دوحه انقریب صورت میگیره. انتظار شما یا توقع شما از این نشست چی خواد بود؟ چی دستاور داره خواد داشت این نشست؟
تشکر سر. نشست دوحه از دیدگاه ما و بررسی حرکت ملی خسر از دیدگاه ما ایست که این نشست توسط سازمان ملل متحد و یک تعداد دوستای طالبا شکل گرفته، نماینده های واقعی مردم افغانستان و سیاستمدارهای متحد و مردم و وطن افغانستان که حرف گفتن در نشست دارن که از القوم یتیم و بیوزن در دیده های وطن صحبت کنن و پایگاه اجتماعی در داخل کشورشان دارن، اینا در این نشست حضور ندارن. بنان ما و مردمای با خرد و با تفکر این سرزمین این نشست جز استیج دادن بین المللی برای طالبان تا در سطح بین المللی اینا دیگه هم مطرح شوند و با کشورهای مختلف نشستای به نام نشست دوحه داشته باشند و با معامله های ننگینشان ادامه بدن. این نشست شما شش ماده که طالبا برای ملل متحد پیشنهاد کرده در ماده پنجمش شما سه چیز اساسی و بنیادی انسانی را میبینه که طالب برای سازمان ملل گفته که مرکز نمیخوایم روی از این مسئله بحث شده. الف در باره درس و تعلیم دختران گفته هیچ روه بحث در اجندای تا نبود. ب در رابطه با کار زنان هیچ روه بحث را نمیخوایم که در اونجا شکل بید. و جیم راجع به حکومت فراگیر هیچ نوع سخن و بحث را نمیخواییم که در این نشست باشد. پس بنیاد یک کشور فهمیست چند چیز شکل میدن. وقتی که ملل متحدی را قبول کنه باز اونا بیاین در نشست کنن، در حالی که ملل متحد اجندای خود اعلان کرده که دفاع از حقوق بشر در زندانهای طالب و بدون از اون، دفاع از کار زنان، دفاع از برای حمایت از تسهیل دختران و بالاخره حکومت فراگیر و دور نمودن طالبا و تعهد طالبا که از القاعده و منابع تروریستی اینا خود دور میکنن، این چیزا نیست.
آقای نصرتی با معذرت ببخشین، من میخوایم از شما ایره بپرسم. خب شما هیچ موارد را که اشاره کردین، دمی سه سال، حدود سه سال جامعه جهانی فکر نمیکنین که تلاش کرده برای از اینکه امی وضعیت افغانستان بهبود بخشه و امی که تا به حال اینا هیچ کس حکومت امی طالبان را به طالب رسمیت نشناخته و امو خواستای اصلی امی بوده که مکاتب دکترها را مدرک که شما گفتین حقوق احترام به حقوق زنای افغانستان، دخترای افغانستان و ایجاد حکومت همش موسرمی مسائل تاکید کردن و اماره گفتن که تا کی شروط برآورده نشه اینا به رسمیت شناخته نمیشه و تعامل طور شاید و باید ندارن. فکر نمیکنین که امی، یعنی دیگه چی فکر میکنین؟ چی فشار میتونه جامعه جهانی بیاره یا ملل متحد که فعلا مسئولیت از این چی را به عهده گرفته؟ فرصت بسیار کوتاست، وقت بسیار کم مانده.
در طول سه سال وقتی که یک کار نتیجه نداره چرا پشت از این میگردیم؟ اینا باید بدانن که در برابر 99.9% مردم افغانستان قرار میگیرن با طالبان تفاهم کردن روی مسائل و سرنوشت مردم افغانستان و کشور افغانستان. اگر میخواین که واقعا اینا حمایت از آدرس مردم افغانستان بکنن، شما برای ما نشان بدین در یک جایی که نماینده‌های واقعی مردم افغانستان ملل متحد و کشورها روی تنها آورده باشه و در برابر طالبان ایستاد کنه. این نشست نشست خود ملل متحد است با توسط اگر شما کلکتیو بریکس رو ببینین اونا مخالف اینمی نشست است. اونا این نشست نشست یک کانفرانس از امریکا و کشورهای غربی میدانند. بله. بنابراین شما جهان به دو قطب میبینه.
بله.
خود
بله.
به دیگه اینمی نشست هیچ قبول نداره. وقتی قبول نداره این نشست هیچ دستاورد نداره. یعنی تفاهم جمعی در سطح کشورهای مقتدر برای به وجود آوردن یک افغانستان واحد شکل نکرد.
تشکر محترم بریالین نصرتی تحلیلگر روابط بین المللی جهان، سپاس از وقتتان. تشکر. بینندگان محترم، برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسه، اما تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بودیم در برنامه ساس و غک، صدای شما. با ما باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای امریکا.